رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عالمی حالات حاضرہ سے متعلق نتیجہ خیز اور امید بخش تجزیہ و تحلیل کے ہمراہ جمہوری اسلامی ایران کے مسئولین سے اہم خطاب۔ اس خطاب کی اہمیت کے پیش نظر تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اسے ضرور سنیں۔ 4 اپریل 2023 بمطابق 13 رمضان المبارک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ابو القاسم المصطفى محمد على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين۔ خیلی خدای متعال رو شاکرم و خرسندم واقعا از ته دل۔
میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں اور واقعی دل سے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس اہم اور غیر معمولی نشست کے انعقاد کی خوشی ہمیں عطا کی۔ یہ اہم ہے کیونکہ ملک کے مختلف شعبوں کے عہدیداران، چاہے وہ موجودہ عہدیدار ہوں یا سابق عہدیدار ہوں، یہاں پر آتے ہیں اور اس نشست میں ملک اور نظام اسلامی کے تمام عہدیداران کے درمیان ایک مشترکہ ذہنیت اور سوچ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اسے تیار کیا جا سکتا ہے، آمادہ کیا جا سکتا ہے اور بعض غلط فہمیوں کو دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ سیاسی، معاشرتی اور ملکی کارکنوں کے اتحاد کی علامت ہے اور اس کا ملک کے عمومی ماحول اور رائے عامہ پر انشاءاللہ مفید اثر پڑے گا۔ یہ نشست بڑی اہم اور حساس نشست ہے۔ میں نے عرض کرنے کے لیے کچھ نکات تیار کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں صدر مملکت محترم جناب رئیسی صاحب کا واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی رپورٹ پیش کی۔ اس طرح کی رپورٹیں پیش ہونی چاہئیں، صرف عوام اور رائے عامہ کے لیے نہیں بلکہ خود مختلف شعبوں کے عہدیداروں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے کہ بسا اوقات مختلف شعبوں کو ایک دوسرے کے کاموں کی خبر نہیں ہوتی، اطلاع نہیں ہوتی۔ میں نے ایک بار جو کہا تھا کہ فوجی، غیر فوجی اور دوسرے شعبوں کے بعض عہدیداروں کے لیے ایک ٹور رکھنا چاہیے۔ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کچھ دن بعد ملک کے مسائل، ملک کی پیش رفت، ترقی، انجام پانے والے اقدامات کے بارے میں ایک واضح طور پر دکھائی دینے والی اور محسوس ہونے والی رپورٹ سب کی نظروں کے سامنے رکھیں اور مطلع کریں اور مطلع ہوں۔ اس جہت سے موصوف کا بیان الحمدللہ بہت مفید تھا۔ میں بھی لگ بھگ انہی مسائل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو جناب رئیسی صاحب نے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک روحانی مسئلہ ہے، اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، خدا کی یاد کا مہینہ ہے، دلوں پر ذکر الہی کے انوار کی تابش کا مہینہ ہے۔ اسے آسانی سے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ سال کے کسی بھی وقت میں دل انوار الہی اور اللہ کی برکت و رحمت کے لیے اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتے۔ یہ ماہ رمضان کی خاصیت ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھتر ہے، خیر من الف شہر۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیحون و نومکم فیہ عبادہ۔ یہ دل و جان کی لطافت کا مہینہ ہے۔ یہ مادی زندگی، خاص طور پر مشینی زندگی، ہمارے رشتوں کو، ہمارے ضمیر کو، ہمارے باطن کو، ہماری کارکردگی کو لطافت سے دور کر دیتی ہے، معنویت سے دور کر دیتی ہے، اس پہیے کی طرح جسے گریسنگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ آسانی سے گھوم سکے اور رگڑ لگنے کی وجہ سے اس میں گھساؤ نہ ہو سکے، یعنی کمزور نہ پڑ سکے۔ اس مہینے میں ذکر و دعا ایسے ہی کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو، ہماری جانوں کو قرآن کی تلاوت سے، دن و رات کی دعاؤں سے، خود روزے سے اور شب قدر سے نرم و لطیف بناتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ذکر خدا دل کو انوار الہی کی تابش کے سامنے لے آتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیں غفلت سے باہر نکالتا ہے اور غفلت ایک بہت بڑی بری بلا ہے. ہم مبارک دعا دعائے ابو حمزہ صومالی میں پڑھتے ہیں، یا مولایا بے ذکر کا عاش قلبی و بے مناجات کا بردت علم الخوف عنی، تیری یاد سے تیرے ذکر سے میرے دل کو زندگی ملی، تجھ سے مناجات کر کے اضطراب اور خوف مجھ سے دور ہو گیا، میں نے رہائی پالی. یہ جو قرآن مجید میں بہت سی آیتیں، دسیوں آیتیں، شاید 100 کے قریب آیتیں، البتہ میں نے گنا نہیں، ذکر خدا کے بارے میں ہے، اس سے ہماری زندگی میں، ہمارے روابط میں، ہمارے انجام میں اور ہمارے سفر آخرت کے آخری مرحلے میں اس حقیقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہ جو خداوند عالم فرماتا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ و اصیلا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ضروری ہے، زیادہ ذکر کرنا نہایت ضروری ہے. تو یہ ذکر کا ایک پہلو ہے کہ یہ دلوں کو متنبہ کرتا ہے اور انہیں غفلت سے باہر نکالتا ہے. اللہ کے ذکر کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، وہ عمل میں اس ذکر کا اثر ہے. جب ذکر اللہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے عمل پر اثر ڈالتا ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام سے منسوب کلام میں کہا گیا ہے، من امر قلبہ بدوام الذکر حسنت افعالہ فی السر والجہر. ذکر کا تسلسل، مسلسل ذکر کرتے رہنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا پنہان عمل بھی، چھپا ہوا عمل، جو کام ہم اپنے دل میں کرتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہیں، اپنے کمرے میں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ عمل بھی جو ہم سماجی سطح پر انجام دیتے ہیں، نکھر جائے، سنور جائے، نیک ہو جائے. ہم ملک کے ذمہ دار ہیں، ملک میں جاری کاموں کا ایک حصہ اجرائی امور، قانون سازی، عدلیہ، ہدایت اور دفاع وغیرہ ان لوگوں کے ذمے ہے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم لوگ جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ عوام کی خدمت. ہمارا کام کیا ہے؟ ملک کو اچھے طریقے سے چلانا. تو حسنت افعالہ فی السر والجہر ہمارے بارے میں یہ ہے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی خدمت کی ہماری کوششوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے، جو خداوند عالم کے نزدیک ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اس خدمت کو ہم دعاؤں میں بھی دیکھتے ہیں. دعائے کمیل میں ارشاد ہوتا ہے،
اسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك ان تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك معموره وبخدمتك موصوله.
ذکر اور خدمت ایک ساتھ ہیں.
واعمالي عندك مقبوله حتى تكون اورادي واعمالي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا.
مستقل تیری خدمت میں رہوں. اس کے بعد کہا گیا،
خدمت کے جوار ہی وشت العظیمت جوان ہی و حبلیت جد فی خشیتک و دوام فی الاتصال بخدمتک.
پھر خدمت دیکھیے، سب کچھ خدمت ہے. خدا کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو تو ہماری اور آپ کی خدمت کی ضرورت ہی نہیں. خدا کی خدمت یعنی زندگی کی خدمت، عوام کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے خدمت. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، جسے دعاؤں میں بھی بار بار کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. جس چیز کو ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کہتے ہیں، وہ لوگوں کی اس خدمت کا ایک حصہ ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس احسان یا نیکی کے سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جسے میں کتاب غرور الحکم سے نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں، احق الناس بالاحسان من احسن اللہ الیہ وبسط بالقدرت یدیہ. سبھی کو بھلائی کرنی چاہیے، سبھی کو نیکی کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس ذمہ داری کی ادائیگی کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جسے خدا نے کام کی طاقت دی ہے. جیسے آپ تمام عہدیداران، منتظمین، آپ میں سے بعض عوام کی سوچ و افکار کے منتظم ہیں، بعض لوگوں کے کاموں کے منتظم ہیں. یہ آپ کی قوت ہے، یہ آپ کی توانائی ہے. اسلامی جمہوریہ میں خداوند عالم نے مومنوں کے لیے امکان فراہم کیا ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق، اسلام کے مطالبات کے مطابق، لوگوں کی خدمت کریں، یہ بہترین موقع ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے اہم کام ہے، ہمارے الہی امتحان کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور خداوند عالم ہمارا امتحان لیتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ میں سے اکثر لوگ جو ابھی جوان ہیں، وہ وقت آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، مومن لوگ اور دینی اور اسلامی سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس ملک کے انتظامی امور میں معمولی سا بھی اختیار نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سارے امور تاغوتوں اور ان کے پٹھوں کے ہاتھ میں تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، خداوند عالم نے انہیں مسندوں سے باہر نکال کیا، ان کی جگہ آپ کو بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اسا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعلمون، خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو یہ جگہ عطا کی ہے، تو ہمیں امتحان دینا ہوگا، ہم کس طرح کام کرتے ہیں؟ انہوں نے خراب کام کیا، ہم کس طرح کام کریں گے؟ بنابراین ذکر کا ایک اور دوسرا رخ اور دوسرا پہلو خدمت ہے۔ رمضان کا مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، یعنی خدمت کا مہینہ ہے۔ جہاں تک ملک چلانے اور ایسے ہی امور سے متعلق مسائل اور موضوعات کی بات ہے، تو اس سلسلے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن معیشت کا مسئلہ مرکزی اور بنیادی مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ نے صدر مملکت کی تقریر میں ملاحظہ کیا، مرکز اور محور معیشت ہے۔ میری آج کی گفتگو بھی زیادہ تر معاشی مسائل کے بارے میں ہے، البتہ کچھ دوسرے مسائل بھی ہیں، اگر آپ نہ تھکے اور ہم بھی نہ تھکے تو انشاءاللہ آخر میں ان پر بھی بات کریں گے۔ معیشت ملک کا اولین اور بنیادی مسئلہ ہے، ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے، لوگوں کی معیشت کا مسئلہ ملک کے ہر فرد کو محسوس ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس سال کا نعرہ ایک اہم نعرہ ہے، ایک حساس نعرہ ہے، البتہ پچھلے برسوں کے نعرے بھی لگاتار پچھلے کئی برسوں سے عام طور پر معیشت پر ہی مبنی رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس سال کے نعرے کو معیشت کے پہلو پر مبنی رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ثقافتی و معاشرتی و سماجی اور دوسرے میدانوں کے مسائل کی طرف سے بے توجہی ہو۔ یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، مگر ایک نامناسب معیشت معاشرے کی ثقافت پر اثر ڈالتی ہے۔ مطلب یہ کہ سماجی مسائل پر اور ثقافتی مسائل پر ملک کی معیشت کے غیر متوازن اور ناموضوع ہونے کے اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ لگاتار کئی برسوں سے افراط زر کی شرح میں اضافہ بہت اہم چیز ہے، کئی برس سے لگاتار بہت زیادہ افراط زر، یہ چیز ملک میں آمدنی کی تقسیم کے سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے، ملک کی آمدنی کی تقسیم کو غیر متوازن بنا دیتی ہے، کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے کچھ لوگوں کی جیبیں بھر جاتی ہیں، دونوں ہی صورتوں میں بدعنوانی پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، غیر قانونی فائدہ اٹھایا ہے، حرام خوری کی ہے، اور جو محروم رہ گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ بدعنوانیاں وجود میں آتی ہیں۔ افراط زر بظاہر ایک خالص معاشی مسئلہ دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کے کلچر پر، ثقافت پر، لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کے رویے پر، ملکی سماج و معاشرتی مسائل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بہت سی معاشرتی، سماجی اور معاشی برائیاں ہیں جن کی جڑوں کو تلاش کیا جائے تو ہم انہیں حرام پیسے اور تفریق آمیز سہولتوں تک پہنچیں گے۔ اب افراط زر پر کنٹرول اور پروڈکشن میں اضافے کی بات کرتے ہیں۔ جناب رئیسی صاحب نے اشارہ کیا، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے افراط زر کو کنٹرول کر لیا، لیکن دوسری طرف وہ کساد بازاری بھی اپنے ساتھ لایا، یہ ملک کے لیے نقصان ہے، ملک نقصان میں ہے، یہاں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ افراط زر کم ہو جائے لیکن کساد بازاری ملک کی معیشت پر حکمرانی کرے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم افراط زر کو بھی کنٹرول کر جائیں اور پیداوار بھی رکنے نہ پائے، پروڈکشن میں اضافہ ہو، یہ چیز ممکن ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے، تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ صرف میں نہیں کہتا، معاشی ماہرین کی بات ہے، جو وہ ہم سے کہتے ہیں اسے ثابت کرتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہم ان کی بات مان سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے، اچھی کوشش کی جائے، خالص، اور کاموں کو سنجیدگی سے آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ اچھے کام انجام پا رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں بعض نکات عرض کروں گا تو ہم افراط زر پر کنٹرول اور پروڈکشن میں فروغ کے اس نعرے کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ملک کے مختلف ادارے اور مختلف شعبے اس چیز کی ترجیح کو تسلیم کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ترجیح کو تسلیم کریں۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پورے سال ہمارے سامنے ایک پورا سال ہے، تمام عزم و حوصلہ اور تمام ارادے اس مرکزی نقطے کی جانب مرکوز رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ دن تک اس بارے میں بات کریں، بولتے رہیں، لیٹر ہیڈز پر چھپوا دیں، تشہیر کریں، اور پھر رفتہ رفتہ یہ بات پرانی ہو جائے، الگ تھلگ پڑ جائے، کنارے لگ جائے، ہم اسے فراموش کر بیٹھیں۔ نہیں، البتہ یہ نعرہ صرف ایک سال کا نعرہ نہیں ہے، زیادہ تر گزشتہ نعروں کا تسلسل ہے اور انہیں جاری رہنا ہی چاہیے۔ لیکن اس سال یعنی 1402 ہجری شمسی کے آخر تک سارا عزم و ارادہ، چاہے وہ قانون سازی میں ہو، چاہے انتظامیہ میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، یا پھر دوسرے مختلف شعبوں میں ہو، اسی مرکزی مسئلے کی جانب مرکوز رہنا چاہیے۔ یعنی اس بات کی جانب متوجہ رہیں کہ یہ ذمہ داری ایک اصلی اور مرکزی ذمہ داری ہے۔ ترجیح دینے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے تمام وسائل اور صلاحیتوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ وسائل ہیں اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس وسائل عملی صورت میں ہیں، قدرتی ذخائر ہیں، جغرافیائی پوزیشن ہے، معاشی انفراسٹرکچر ہے، کارخانے، ادارے، بعض امکانات سافٹ ویئر کی نوعیت کے یعنی فکری ہیں، تعمیری سوچ والی افرادی قوت ہے، پرجوش نوجوان ہیں، علمی و سائنسی صلاحیتیں ہیں، ٹیکنالوجی کی استعداد ہے، نئی سوچ اور جدت عمل ہے۔ بہت سے صاحبان فکر مجھے خط لکھتے ہیں، میں بھی وقت نکال کر ان افراد کے بہت سے خطوط جو ان مسائل کے بارے میں ہیں پڑھتا ہوں۔ البتہ اجرائی امور انجام دینا میرا کام نہیں، میں اداروں کو بھیج دیتا ہوں، لیکن ان کے خطوط پڑھتا ہوں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت اچھی سوچ اور بڑی نئی سوچ دکھائی دیتی ہے۔ یہ سب ملک کے وسائل ہیں، ان سب کو افراط زر پر کنٹرول اور پیداوار میں فروغ کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس انتظامی وسائل ہیں، قانون سازی کے وسائل ہیں، عدلیہ کے وسائل ہیں، میڈیا کے وسائل ہیں، تجربات اور تجربہ کار افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بھرپور تجربات ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، وہ جانتے ہیں، انہیں آتا ہے، ان سب سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ غیر ملکی روابط سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ غیر ملکی روابط صرف امریکہ اور دو چار یورپی ملکوں تک تو محدود نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں، دنیا میں 200 سے کچھ زیادہ ممالک ہیں، ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ اس کام کے لیے ان خارجہ روابط سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ترجیح کا ایک اور دوسرا پہلو ہے۔ ترجیح کا ایک اور اہم مطلب بھی ہے، ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو ترجیح دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ فضول کی رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ افراط زر پر کنٹرول کے لیے اچھا کام شروع ہوا، اس کا قانون بھی ہے، حکومت بھی کام کر رہی ہے، عملی جامہ پہنا رہی ہے، اچانک کہیں سے کسی گوشے سے ایک بل سامنے آتا ہے جو افراط زر کو بڑھانے والا ہے، کام کو روکنے والا ہے۔ ایسی باتوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سیاسی نظریات اور جماعتی نظریات مداخلت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ چونکہ ایک شخص حکومت میں فلاں شخص یا خود حکومت سے اتفاق رائے نہیں رکھتا، اس لیے وہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ایک اچھے اقدام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ ترجیح دینے کا اصل مطلب یہ ہے کہ سب کے سب حقیقت میں ترجیح دیں۔ خیر، تو یہ پہلا اہم نقطہ ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعرہ عملی شکل اختیار کرے تو ہمیں انہی باتوں کے ساتھ جنہیں میں نے عرض کیا اس نعرے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف اس کی پالیسیوں کا اعلان ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پالیسی کا اعلان ہوتا ہے اور ایک ورکنگ گروپ بھی بنا دیا جاتا ہے، احکامات بھی صادر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کافی نہیں ہوتا۔ مسئلے کو اس طرح سے آگے بڑھایا جانا چاہیے جیسا ابھی عرض کیا گیا۔ آگے بڑھانے کے سلسلے میں بھی کچھ نکات ہیں جنہیں میں عرض کروں گا۔ اگر اس مسئلے کو ترجیح دی گئی تو سال کے آخر میں اس کے واضح اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ماہرین اور معاشی اشاریوں کو دیکھیں گے، منجملہ پیداوار میں فروغ کے اشارے کو جسے انہوں نے بیان کیا اور جو بہت اہم ہے، یا سرمایہ کاری کے انڈیکس کو، یا افراط زر کے انڈیکس کو، یا اسی طرح کی دوسری باتوں کو، یہ اشارے واضح ہو جائیں گے. دوسرے یہ کہ لوگ اپنی زندگی میں اسے محسوس کریں گے، یعنی کسی طرح اور کسی حد تک ایک آسائش کو محسوس کریں گے. اگر انشاءاللہ ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا تو یقیناً ایسا ہوگا. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نعرے پر عمل درآمد ہو تو کئی باتیں ضروری ہیں جنہیں میں نے نوٹ کیا ہے اور میں عرض کروں گا. پہلی ضروری بات یہ ہے کہ مختلف ادارے ایک دوسرے کی مدد کریں، یعنی حکومت ایک طرح سے، پارلیمنٹ ایک طرح سے، عدلیہ ایک اور طرح سے، سب ایک دوسرے کی مدد کریں. قانون عمل درآمد کی ضرورت کے مطابق ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام انجام پائے تو سبھی کا تعاون ضروری ہے. بنابر ہی آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ بھی یہاں ہیں، حکومت کے افراد بھی یہاں ہیں، عدلیہ کے لوگ بھی یہاں ہیں اور مسلحہ فورسز کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، فیصلوں پر سبھی حقیقت میں عمل کریں، سبھی ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ کام آگے بڑھے. لہٰذا یہ طے ہوا کہ یہ ایک ضروری کام ہے. اگلا ضروری کام جو میری رائے میں بہت اہم ہے، فیصلوں کے بارے میں سنجیدگی سے نظر رکھنا ہے. میں جب محترم عہدیداروں کے ساتھ خصوصی نشستوں میں بیٹھتا ہوں اور ہم باتیں کرتے ہیں تو میں اس مسئلے پر تاکید کرتا ہوں، فیصلوں پر عمل درآمد پر نظر رکھنا ضروری ہے. فیصلوں کے حوالے سے پرسوئنس ضروری ہے. کبھی بہت اچھے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ اچھی طرح سے فالو اپ نہیں کیا جاتا، اس لیے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ان کا نتیجہ حاصل نہیں ہو پاتا. یہ جو ادھورے پروجیکٹس کے بارے میں جناب صدر نے بات کی، اس کی وجہ فیصلوں پر سنجیدگی کے ساتھ نظر نہ رکھنا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ پارلیمنٹ یا حکومت میں ایک بہت ہی اچھے پروجیکٹ کا فیصلہ ہوا، حکومت نے اقدام کرنا شروع کر دیا. اس پروجیکٹ کو 3 سال میں 4 سال میں پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن 13 سال ہو چکے ہیں اور وہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. کیوں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر نظر نہیں رکھی گئی اور یوں ہی چھوڑ دیا گیا. تو فالو اپ کرنا بہت اہم ہے. میں ایک مثال پیش کروں اور یہ مثال ابھی کی ہے. حکومت کی کئی بڑی کمپنیوں نے جنہوں نے اچھا منافع کمایا تھا، صدر مملکت جناب رئیسی صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ مختلف شعبوں میں عوام کے لیے مفید شہری پروجیکٹس پر کام کریں گی. اس کا مطالبہ صدر صاحب نے ان سے کیا ہے. انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ فلاں پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنائیں گی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے ان سے پوچھا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا، ان کمپنیوں نے کیا کام کیا. ان کمپنیوں نے ایک رپورٹ تیار کر کے انہیں دی، انہوں نے ہمیں دی. ہم نے رپورٹ کو دیکھا، ہمیں لگا کہ یہ اطمینان بخش نہیں ہے، مطلب وہ کام جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. کچھ کام ہوا ہے لیکن وہ چیز جو اصل اور مرکزی نقطہ ہے، یعنی لوگوں کی خدمت اور کام کا فائدہ لوگوں تک پہنچنا ہے، اس نے عملی جامہ نہیں پہنا ہے. بنابراین ایک دوسرا ضروری کام فالو اپ ہے. کاموں کی نگرانی ہونی چاہیے، محترم عہدیداروں کو کام پر نظر رکھنی چاہیے اور یہ کام خاص طور پر انتظامیہ میں انجام پانا چاہیے. ایک اور دوسرا ضروری کام معاشی پالیسیوں اور فیصلوں میں ثبات و استحکام ہے. اگر ہم اپنی مانیٹری پالیسیوں میں، مالی پالیسیوں میں ہمیشہ لگاتار تبدیلیاں کرتے رہیں تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت ضرر رساں ہے. اس سے عدم اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ انٹرپرینیورس کو شک و تردید میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ سرمایہ کاری کا ارادہ رکھنے والے اور انٹرپرینیورس کو پس و پیش میں ڈال دیتی ہے. ہم غیر ملکی سرمایہ کاری کے بھی خواہاں ہیں. غیر ملکیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں اور ملک کے اندر والے سرمایہ کاروں کو ترجیح حاصل ہے. خدا مرحوم اسکر اولادی صاحب کو غریق رحمت کرے، برسوں پہلے یہاں ایک نشست تھی، انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ آپ غیر ملکیوں سے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر سرمایہ کاری کریں. غیر ملکی ایرانی سرمایہ کاروں کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ ان کے بقول نظام کا شوکیس ہیں، نظام کا آئینہ ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ملکی سرمایہ کاروں اور ملکی انٹرپرینیورز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. پالیسیوں میں تبدیلی، سمت و سو میں تبدیلی بہت نقصان پہنچاتی ہے. بنابراین ایک اہم مسئلہ مانیٹری پالیسیوں اور مالی پالیسیوں وغیرہ میں ثبات اور استحکام کا ہے۔ اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری کاموں میں سے ایک عوام کی مشارکت ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ۔ ہم نے اس معاملے میں کمزور کارکردگی دکھائی ہے۔ پچھلے کچھ لگاتار برسوں میں واقعی ہماری کارکردگی کمزور رہی، اگر ہم زبانی طور پر نہیں، جسے ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں، بلکہ عملی طور پر، جس کی میں اختصار سے وضاحت کروں گا، عوامی مشارکت کو حاصل کر سکے تو پیداوار میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ یہ چیز جو یقینی طور پر پیداوار میں اضافے کو وجود میں لاتی ہے، پیداوار میں عوام کی شرکت ہے۔ مختلف شعبوں میں چھوٹے پروڈکٹس سے لے کر بڑے پروڈکٹس تک عوام کے ذریعے انجام پائیں۔ خود یہی پروڈکشن میں اضافہ افراط زر کو کنٹرول کرنے میں مؤثر ہے، یعنی اس پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ اور یہ بات صرف باتوں اور نعرے سے نہیں ہوگی، یعنی اگر ہم صرف زبانی طور پر کہیں کہ لوگوں آئیے شرکت کریں تو کوئی نہیں آئے گا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ شرکت کریں۔ کس طرح شرکت کریں، کہاں شرکت کریں، مشارکت کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ اچھے تجربوں میں سے ایک یہی نالج بیسڈ کمپنیاں ہیں، یہ اچھا تجربہ ہے، البتہ صرف اسی حد تک محدود نہیں رہنا ہے، جس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن ایک اچھا تجربہ تھا۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی مشارکت کے لیے اصول اور طریقہ کار وضع کیے گئے، جو اس بات کا سبب بنے کہ وہ افراد جو باصلاحیت تھے، غیر معمولی صلاحیت والے تھے، توانائی رکھتے تھے، جوش و جذبہ رکھتے تھے، آئیں اور ہزاروں نالج بیس کمپنیاں وجود میں لائیں۔ انہوں نے پروڈکشن میں پیش رفت کو بڑھایا، مدد کی، یہ کمپنیاں بہت مؤثر واقع ہوئیں، ان کی تعداد بڑھتی رہنی چاہیے۔ اور خود اس کام کو، یعنی کاموں کو نالج بیس بنانے کے لیے بھی پروگرامنگ کی ضرورت ہے، منصوبوں کی ضرورت ہے، کون سے حصے اور کون سے شعبے نالج بیسڈ ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ تیل کا شعبہ یا زراعت کا شعبہ نالج بیسڈ ہونا چاہیے، کس طرح، کس پروگرام کے ساتھ، کون لوگ اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایک منصوبے اور پروگرام کی ضرورت ہے، جس کا ان لوگوں کے لیے اعلان ہونا چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھی لکھی جوان افرادی قوت کے لحاظ سے ہماری توانائی بہت زیادہ ہے، الحمدللہ اب تک ہمارے یہاں پڑھے لکھے تیار نوجوان بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو ان کی تعلیمی لیاقت سے میل نہیں کھاتے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کام جو ان کے سبجیکٹ کے لحاظ سے موضوع ہو انہیں نہیں ملا۔ اگر ہم اس پروگرام کو صحیح طریقے سے انجام دے پائیں تو یہ مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ قومی معیشت کو نالج بیس کرنے کا روڈ میپ اور اس پر عمل درآمد کا پروگرام حکومت کے محترم عہدیدار تیار کریں، لوگوں کو اس کی اطلاع بھی دیں اور ان کی شرکت کی راہیں بھی ہموار کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واضح ہونا چاہیے کہ کن شعبوں کو نالج بیسڈ ہونے کے لیے ترجیح حاصل ہے اور ان کے نالج بیسڈ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ لہذا یہ باتیں واضح ہونی چاہیے اور لوگوں کو اس کی بخوبی اطلاع دینی چاہیے۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی صورت میں عوامی شرکت کے لیے پروگرام تیار ہونے چاہیے اور اس کی بھی لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے۔ البتہ لوگوں کی شرکت کے بارے میں میں نے جو اشارہ کیا وہ صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی شرکت صرف نالج بیسڈ کمپنیوں کے دائرے تک محدود رہے۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ، وہ سبھی لوگ جو صلاحیت رکھتے ہیں، کام کی توانائی رکھتے ہیں، کام کے دائرے میں ہیں، ایسا کام کر سکیں جو ان کی زندگی میں مدد کرے، ان کی معیشت کو بہتر بنائے، عام لوگوں کی زندگی میں ان کے دسترخوان پر رونق آ جائے۔ استقامتی معیشت کی پالیسیوں کی پہلی شق میں اسی بات پر تاکید کی گئی ہے۔ ایسی تدابیر اختیار کیجئے کہ کم آمدنی والے طبقوں کی آمدنی اس وسیلے سے بڑھ جائے، اس طرح سے کمزور طبقوں کو مضبوط بنانے کا کام بھی ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ایک مکمل روڈ میپ تیار ہو، اور وہ تیار ہو سکتا ہے، یعنی حکومت کا پلاننگ کمیشن اور ایسے ہی دوسرے ادارے بیٹھ کر پلاننگ کر سکتے ہیں اور طے کر سکتے ہیں کہ لوگ، عوام کے کمزور طبقے کس طرح معاشی سرگرمیوں میں تعاون کر سکتے ہیں۔ معیشت کو مساوات بیسڈ کرنے کی بہترین راہ یہی ہے۔ یہ جو ہم سماجی مساوات کے مسئلے پر تاکید کرتے ہیں کہ اسلام میں معیشت کے کام کی بنیاد انصاف پر ہے، لِيَقُومُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، عدالت بیست کرنے کا کام اسی راہ سے حاصل ہوگا۔ ہم سبھی کے لیے کام کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کی راہیں فراہم کر سکیں۔ مجھے اطلاع ہے کہ بعض اداروں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں، یعنی تہران سے بہت دور، مثال کے طور پر دیہاتوں میں جا کر کچھ کام کیے ہیں۔ انہوں نے کچھ خاندانوں کو، فرض کیجئے کہ کچھ عدد بھیڑیں فراہم کی۔ یہ اس طرح کی سب سے چھوٹی مثالیں ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کچھ بھیڑوں والی ایک فیملی کو، یا ایران شہر کے بعض جگہوں پر جہاں ہم کبھی رہا کرتے تھے، کچھ بکریوں والی ایک فیملی کو، وہاں خاص طرح کی بکریاں ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے۔ ان چھوٹے سے کاموں سے لے کر بہت بڑے بڑے کاموں تک جو ایک شہر کو، ایک علاقے کو آباد کر سکتے ہیں، بنابری یہ ضروری کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہیں تو یہ کچھ ضروری کام ہیں جو میں نے عرض کیے۔ البتہ کام تو اس سے زیادہ ہیں، لیکن اس نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں کہ میں اس سلسلے میں اس سے زیادہ کچھ عرض کروں۔ محترم عہدیداران، صاحبان فکر، جو لوگ ان مسائل میں غور و خوض کرنے والے ہیں، وہ ان کاموں میں مزید امور جوڑ سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، اس پر زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے کے ضروری کام ہیں۔ معیشت کے مسئلے میں کچھ کلیدی سفارشات بھی ہیں جنہیں میں اختصار سے عرض کروں گا اور عہدیداران ان پر توجہ مبذول کریں گے۔ ان سفارشوں میں سر فہرست بدعنوانی سے مقابلہ ہے۔ بدعنوانی سے مقابلہ، جو جناب صدر رئیسی صاحب کے انتخاب کے دوران اور انتخابات کے بعد کے نعروں میں بھی شامل رہا ہے، اور ہم سب حقیقت میں یہی سوچ رکھتے ہیں، بدعنوانی سے مقابلہ ایک ضروری کام ہے۔ البتہ یہ بہت سخت کام ہے۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے جب اس مسئلے کے بارے میں ایک تفصیلی بیان جاری کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ اس کا خطرہ، میرے خیال میں، میرے الفاظ میں یہی تھے، یعنی سات سروں والا اژدہا اس طرح سے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے بدعنوانی سے مقابلے میں پوری طرح سے میدان میں اتر جانا چاہیے۔ بدعنوانی لوگوں کو نا امید کر دیتی ہے، مایوس کرتی ہے، لوگوں کے اندر ایمانداری کے جذبے کو کمزور بناتی ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ فلاں شخص غلط اور غیر قانونی طریقے سے اپنی جیب بھر رہا ہے تو انسان میں بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ بدعنوانی ایک متعدی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، اور واقعی معاشرے کی ہلاکت کا سبب بھی ہے۔ بدعنوانی سے مقابلہ ضروری ہے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کچھ لحاظ کیے ہوئے بدعنوانی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ جہاں ہے، وہ چاہے جہاں بھی ہو، اور یہ ان تمام اہم کاموں میں سر فہرست ہے جو معاشی مسائل کے سلسلے میں ضروری ہیں۔ اگلا موضوع مالی نظم و ضبط کا مسئلہ ہے، یعنی مالی ڈسپلن، نظم و ضبط۔ پہلے مرحلے میں بجٹ کے ڈھانچے میں اصلاح کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے پچھلی حکومت میں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے محترم سربراہوں کے ساتھ اقتصادی مسئلے کے جائزے کے لیے شروع میں یہ نشست منعقد کی تھی تو ایک اہم ہدف جس کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ تحریری بھی تھا، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا، بجٹ کے ڈھانچے میں اصلاحات انجام دینا تھا۔ البتہ اب تک یہ کام پوری طرح سے انجام نہیں پا سکا۔ بجٹ کے ڈھانچے کی اصلاح کا مسئلہ بہت اہم ہے، یہ مالی ڈسپلن کا سبب بنتا ہے۔ مالی ڈسپلن کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ان مالی وعدوں سے یقینی طور پر پرہیز کیا جانا چاہیے جن کا کوئی ٹھوس منبع موجود نہ ہو۔ اس سلسلے میں میرا خطاب خاص طور پر پارلیمنٹ سے ہے، یعنی اخراجات کے لیے غیر یقینی اور متزلزل مالی ذخائر کا تخمینہ بے ضابطگی پیدا کرتا ہے، بلا شبہ بہت سارے مسائل موجود میں لاتا ہے۔ کفایت شعاری کرنی چاہیے۔ مالی ڈسپلن میں جو کام اہم ہیں ان میں سے ایک کفایت شعاری ہے۔ ہمیں کفایت شعاری سیکھنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز ہماری اجتماعی قومی مشکل ہے۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں کی کفایت شعاری بہت اچھی اور قابل تعریف ہے۔ عام لوگ بھی، عہدیداران بھی، اور مختلف سرکاری ادارے بھی۔ بقول شاعر سعدی شیرازی، اگر تمہاری آمدنی نہیں ہے تو کم خرچ کرو، کیونکہ نا خدا ایک نغمہ گاتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہیں ہوگی تو ایک سال میں دجلہ ندی سوکھ جائے گی۔ جب انسان کی آمدنی کم ہے، آمدنی کے مسائل موجود ہیں، تو اسے کفایت شعاری کرنی چاہیے۔ البتہ جب آمدنی زیادہ ہو تب بھی کفایت شعاری لازمی ہے، یعنی اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب ہمیشہ کے لیے ہے، خاص طور سے اس وقت کے لیے جب آمدنی کم ہو۔ لہذا مختلف شعبوں میں ہم فضول خرچی کا شکار ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر فضول کے دورے، بلا وجہ کے اجتماعات اور مختلف شعبے جو کچھ کام انجام دیتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے کام وغیرہ۔ اگلا مسئلہ، اور یہ بھی معیشت کے سلسلے میں بہت اہم ہے، یہ ماہرین کی سفارش ہے اور یہ وہ بات ہے جو ہم مسلسل کہتے آ رہے ہیں، صحیح پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ ہے۔ چھٹے پروگرام میں کہ جو پارلیمنٹ سے منظور شدہ اور ایک مسلمہ قانون تھا، جس کی مدت میں بعد میں توسیع کی گئی اور اس سال بھی اس کی مدت تھوڑی بڑھا دی گئی ہے، ملک کی معاشی پیش رفت کی شرح 8% طے کی گئی تھی، اور اس میں صراحت کے ساتھ کہا گیا تھا کہ اس میں سے ایک تہائی پیش رفت پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ہم جب ان پچھلے برسوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف معاشی پیش رفت کا ایک تہائی حصہ پروڈکٹیوٹی کے ذریعے انجام نہیں پایا ہے، یعنی پروڈکٹیوٹی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اس نے معیشت کو آگے نہیں بڑھایا ہے، بلکہ پروڈکٹیوٹی کی سطح بہت ہی کم ہے۔ اس کے اعداد و شمار موجود ہیں، مجھے بھی دیے گئے ہیں، میں یہاں اعداد و شمار بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن پروڈکٹیوٹی کی سطح بہت کم ہے۔ پانی کے سلسلے میں ہماری پروڈکٹیوٹی دنیا کے زیادہ تر ملکوں سے کم ہے، انرجی کے سلسلے میں ہماری پروڈکٹیوٹی بہت ہی کم ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے، سال کے پہلے دن کی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے ملک میں انرجی کا استعمال پیش رفتہ ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی استعمال زیادہ ہے اور نتیجہ اور فوائد کم۔ یہ بھی ایک مشکل ہے۔ معاشی مسائل کے سلسلے میں ایک دوسری سفارش جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی سرکاری کمپنیوں سے ذمہ دار اداروں کے منطقی رابطے کے بارے میں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی بڑی کمپنیاں جو حکومت کی ہیں، ان کا سرمایہ حکومت سے متعلق ہے، ان کی آمدنی بھی حکومت کی ہے، ان کے ساتھ حکومت کے رابطے کو منظم کیا جانا چاہیے، ان کمپنیوں کے ساتھ حکومت کے تعلقات کو منظم ہونا چاہیے۔ ان کمپنیوں میں بعض بہت اچھے اور لگن سے کام کرنے والے منتظمین ہیں، جن کی حمایت اور مدد کی جانی چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہے، ایسے ہی اچھے اور محنتی منتظمین میں سے بعض کچھ مہینے پہلے یہاں آئے تھے، ان میں سے کچھ نے گفتگو بھی کی، رپورٹیں دیں، ایک دم واضح اور صاف رپورٹیں، یعنی کیمرے سے ریکارڈ کی ہوئی اور آنکھوں کے سامنے کی رپورٹیں، جن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری اور خاص طور پر انتظامیہ اور حکومت کے ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے اچھے اور سرگرم منتظمین کی حمایت اور مدد کی جانی چاہیے۔ ایک محنتی انٹرپرینیور کی جو بہترین حمایت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے پروڈکٹ کے لیے منڈی فراہم کریں، بازار فراہم کریں، چاہے غیر ملکی بازار ہو چاہے ملکی بازار ہو، ہم اسے کمپٹیشن کی طاقت فراہم کریں، کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانے میں اس کی مدد کر سکیں۔ بعض پروڈکٹس میں ہماری تعداد اچھی ہے لیکن معیار خراب ہے، یہ دنیا میں کمپٹیشن نہیں کر سکتی، ملکی منڈیوں میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں مدد کرنی چاہیے بازار اور منڈی فراہم کرنے میں، اور بازار میں اس کی فروغ کو بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے، کوالٹی کمپٹیشن کی طاقت وغیرہ میں بھی مدد کرنی چاہیے۔ البتہ جن منتظمین کی میں نے بات کی ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ ان برسوں کی سخت معاشی جنگ کے عرصے میں کام کرنے میں کامیاب رہے ہیں، یہ لوگ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، یہ لوگ بعض میدانوں میں ملک کو آگے لے جانے میں کامیاب رہے ہیں، اس لیے ان کی مدد لازمی ہے، ان کی حمایت ہونی چاہیے۔ البتہ ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، خاص طور پر حکومت کے لوگوں کی۔ حکومتی منتظمین کو یہ معین کرنا چاہیے کہ ملک کی معیشت کی بنیادی پالیسی کے سلسلے میں ان کی کارکردگی اور کردار کیا ہے، یہ طے ہونا چاہیے۔ یعنی فلاں بڑی کمپنی جو حکومت ہی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خام مال بھی ملک کے اندر سے ہی آتا ہے، ایسی متعدد بڑی کمپنیاں ہیں جن کی آمدنی کافی ہے اور خام مال بھی ملک کے اندر کا ہی ہے، لیکن وہ اپنی مصنوعات کی قیمت ڈالر کی جعلی قیمت کے حساب سے طے کرتی ہے۔ اور ڈالر کی یہ جعلی قیمت دشمن کے ذریعے طے کی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ کیوں ڈالر کو حکمرانی عطا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ریال کے حریف کو طاقت عطا کر رہے ہیں؟ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر ریال کے حریف کو مضبوط نہ بنائیں۔ کسی زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے امریکیوں نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کو مضبوط بنانے کے لیے سونے کو جو ڈالر کا حریف تھا بڑی قیمت پر خریدا اور اکٹھا کر لیا تاکہ سونا عوام کے ہاتھوں میں نہ رہے، تاکہ امریکہ کے اندر ڈالر کی حیثیت بن جائے، اسے مقام مل سکے۔ لیکن ہم اپنے ریال کے لیے لگاتار حریف تیار کرتے رہتے ہیں۔ واقعی ہمارے ملک کی مصیبتوں میں سے ایک ہماری معیشت کے مختلف شعبوں کا ڈالر سے جڑا رہنا ہے، منسلک ہونا ہے۔ میں نے مشہد میں کہا کہ بعض ملکوں نے اپنے آپ کو ڈالر سے الگ کر لیا، وہ اپنی تجارت اور لین دین دوسرے طریقوں سے انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ملکوں کو سوئفٹ نیٹورک سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے سوئفٹ نیٹورک سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے اور سوئفٹ نیٹورک نے بھی اپنے تعلقات ان سے منقطع کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ اس وقت کئی ملک ہیں جن کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ بنابراین حکومت سے وابستہ بڑی کمپنیوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر اس سال جب پالیسی افراط زر کو کنٹرول کرنے کی ہے، افراط زر کو کنٹرول کرنے میں اس کا کردار کیا ہے، اس سلسلے میں وہ کون سا کردار ادا کرے گی اور کیا کام کرے گی، اور ملکی معیشت کی بنیادی اسٹریٹجی کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرے گی۔ یہ بات سرکاری کمپنیوں اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے کہ ہم نے کہا کہ واقعی اچھے منتظمین کی حمایت کی جانی چاہیے جنہوں نے سخت حالات میں ملکی معیشت کی مدد کی۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ملک کے مالیاتی نظام اور مانیٹری سسٹم میں تخریبی کردار ادا کیا، نقصان پہنچایا، ان کے ساتھ بھی بلا تکلف سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ بعض دھوکے باز کریڈٹ ادارے بعض پرائیویٹ بینک جائیداد خریدیں، زمین خریدیں، ریزرو بینک سے زیادہ پیسے نکالیں، جو خود افراط زر اور دوسری متعدد مشکلات کا سبب ہے، لہٰذا ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ اگلا کام بھی بہت ضروری ہے اور وہ ہے پلاننگ سسٹم کی پیشگی تخمینے کی طاقت۔ ہمیں کبھی کبھی اپنی ضرورت کی بعض اشیاء میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا ہمیں اپنی پلاننگ میں اندازہ ہونا چاہیے، یعنی ملک کی معاشی پلاننگ کے ادارے، اس ذمہ دار ادارے میں اندازہ لگانے کی طاقت ہونی چاہیے کہ کس طرح کی کمی پیش آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے پہلے سے اندازہ نہیں لگایا تو بحران کے وقت اچانک ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بوکھلا کر اور جلد بازی میں اس چیز کو باہر سے درآمد کر لیتے ہیں اور ملکی پیداوار کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اگر پہلے سے اندازہ لگانے کی طاقت نہ ہو تو ایسی ہی صورتحال پیش آتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، کمیوں کو ہر میدان میں بحرانی کیفیت پیدا کرنے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے ہی کمی کا احساس ہو، مثال کے طور پر بڑا گوشت، مرغی، چاول یا کوئی بھی دوسری چیز، یہ محسوس ہو کہ اس کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے ہی عوامی وسائل اور عمومی گنجائشوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور مسئلے کے حل کے لیے گنجائشوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور مسئلے کو بحرانی شکل اختیار کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک اور دوسرا نقطہ جو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض کلیدی اقدامات ہیں جو معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں، بعض تو اقتصاد میں تیز رفتار ترقی کا سبب بنتے ہیں، ذمہ دار اداروں کو انہیں تلاش کرنا چاہیے، اور دو تین مثالیں میری نظروں میں موجود ہیں، میں نے انہیں نوٹ کیا ہے۔ ان میں سے ایک سمندر پر مبنی معیشت، دا اوشین اکانومی ہے، جس کے بارے میں حالیہ عرصے میں ہمیں رپورٹیں دی جا رہی ہیں اور لگاتار تجاویز بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، سمندر برکتوں کا مرکز ہے۔ سمندر کے لحاظ سے الحمدللہ ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے جنوب میں اور شمال میں سمندر موجود ہے۔ سمندر پر مبنی معیشت بڑی ہی بابرکت معیشت ہے۔ ایک یہ ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے بھی کچھ ضروری امور ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری مثال شمال و جنوب کا کاریڈور ہے، جس کے بارے میں عرصے سے ملک میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، اسے انجام پانا چاہیے۔ اس وقت ملکوں کے درمیان ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ عالمی تجارت کی راہوں کو اپنے اندر سے گزاریں۔ یہ ملک چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے ہو کر یہ راستہ گزرے، وہ ملک چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے ہو کر یہ راستہ گزرے۔ ہم بڑی حساس جگہ پر واقع ہیں، جغرافیائی لحاظ سے ہمارا محل وقوع بہت حساس اور اہم ہے۔ اس خطے میں شاید ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس ایسی ممتاز جغرافیائی پوزیشن ہو۔ ہمارا محل وقوع ممتاز پوزیشن کا حامل ہے۔ ہمیں اس شمال و جنوب کے کوریڈور کو وسعت دینی چاہیے۔ البتہ دوسرے کوریڈور بھی موجود ہیں، جیسے مشرق و مغرب کا کوریڈور، لیکن سب سے اہم یہی ہے ہم شمال و جنوب کوریڈور پر کام کریں کہ اس کے لیے رضاکار بھی موجود ہیں اور غیر ملکی حکومتوں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اس پر سنجیدگی سے کام کیجیے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور دوسرا مسئلہ معدنی کانوں کا ہے اور ان کے احیاء کا مسئلہ ہے۔ جناب صدر مملکت آقای رئیسی نے بتایا کہ کانوں کے سلسلے میں یہ کام انجام پائے ہیں جن کے بارے میں مجھے پہلے اطلاع نہیں تھی۔ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ واقعی خوشخبری ہے۔ کانوں کے وجود کے لحاظ سے ہم بہت مالا مال ہیں، معدنی کانوں کے لحاظ سے۔ میں نے کبھی یہاں پر نظام کے عہدیداروں کی ایک ایسے ہی نشست میں اعداد و شمار کے حوالے سے، جو اعداد و شمار مجھے دیے گئے تھے اور وہ بہت درست تھے، کہا تھا کہ ہماری آبادی دنیا کی 1% ہے، ہماری معدنی کانیں 1% سے زیادہ ہیں، 2-3 یا 5%، ایسا ہی کوئی اعداد و شمار ہے۔ مطلب یہ کہ ہم معدنی کانوں کے لحاظ سے بہت مالا مال ہیں۔ معدنی کانوں کا تنوع، کانوں کی تعداد وغیرہ کے لحاظ سے، تو یہ بات کانوں کے حوالے سے تھی۔ ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہاؤسنگ ملک کے لیے ایک روزگار پیدا کرنے والا اور ثروت فراہم کرنے والا کام ہے۔ غرض یہ کہ اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ حکومت میں ایسے افراد ہیں جن کی اقتصادی سوچ، معاشیات کا علم بہت اچھا ہے اور ہمیں ان سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ ایسے افراد بہت ہیں اور ان کے ماہرین کبھی کبھی ہمیں کچھ رپورٹیں بھی دیتے ہیں۔ دوسرے ماہرین بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہم نے عرض کیں، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں انجام پانا چاہیے۔ تو معیشت کے مسئلے پر کچھ باتیں یہ سب تھیں۔ دو تین باتیں اور بھی ہیں جنہیں میں جلدی جلدی عرض کر دوں۔ پہلا مسئلہ عالمی تغیرات کا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ دنیا ایک اہم سیاسی تبدیلی کے دہانے پر ہے، یعنی عالمی نظام کی صورتحال بدل رہی ہے، اور یہ بات اب مختلف جگہوں سے سنائی دے رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ عالمی تبدیلی اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں کی محاذ کی کمزوری کی سمت میں ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اول تو یہ کہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، بہت تیز رفتاری سے۔ دوسرا یہ کہ اسی خصوصیت کے ساتھ جو میں نے عرض کی، یعنی اس محاذ کی کمزوری کی سمت میں ہے جو ہمارے مخالف ہے، یہ تبدیلیاں اب تک اسی طرح کی ہیں۔ تو صورتحال کس چیز کی متقاضی ہے؟ یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کے مسئلے میں اپنی جدت عمل کو بڑھائیں، جدت عمل، تحرک اور سرگرمیوں وغیرہ کو بڑھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس نظام میں ہمارا مقابل محاذ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کے کچھ نمونے موجود ہیں جنہیں میں عرض کرتا ہوں۔ عالمی سطح پر ہمارے سب سے اہم مخالفوں میں سے ایک امریکی حکومت ہے۔ اوباما کا امریکہ بش کے امریکہ سے زیادہ کمزور تھا، ٹرمپ کا امریکہ اوباما کے امریکہ سے زیادہ کمزور تھا، اور ان صاحب کا امریکہ ٹرمپ کے امریکہ سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہے؟ اول یہ کہ امریکہ کے اندر 2-3 سال پہلے الیکشن کے مسئلے پر دو الگ الگ دھڑے پیدا ہو گئے تھے، دو قطبی نظام، اور یہ دو دھڑے پوری شدت سے اب بھی باقی ہیں۔ یہ کمزوری ہی تو ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ان کی کانگریس کا جو حالیہ الیکشن ہوا، اس میں بھی واضح ہو گیا کہ دو دھڑے اب بھی پوری شدت سے موجود ہیں۔ امریکہ صہیونی حکومت کے سیاسی بحران کو، جو اس کے لیے بہت اہم ہے، حل نہیں کر سکا ہے۔ یہ امریکہ کی کمزوری ہے۔ صہیونی حکومت امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت بھی کس حالت میں ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں اختصار سے عرض کروں گا۔ امریکہ صیونی حکومت کے مسائل حل نہیں کر پایا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ ایک ایران مخالف، اسلامی جمہوریہ ایران کے مد مقابل مخالف متحدہ عرب محاذ تشکیل دینا چاہتا ہے تاکہ وہ متحد ہو کر ایران کے خلاف کام کر سکے۔ آج جو کچھ وہ چاہتا تھا اس کے برخلاف ہو رہا ہے، اور ایران کے ساتھ عرب ملکوں کے روابط روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ پابندیوں کے دباؤ کے ذریعے ایٹمی مسئلے کو اپنے پروگرام کے مطابق ختم کرانا چاہتا تھا، اپنے منصوبوں کے مطابق، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہ امریکہ کی کمزوری ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، شور مچایا میڈیا کے ذریعے، سیاست، پابندی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ایٹمی مسئلے کو اپنے پروگرام کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق ختم نہیں کر سکا۔ امریکہ نے یوکرین کی جنگ شروع کرائی، یہ میرا ادعا ہے۔ اس کے لیے بہت سی دلیلیں بھی موجود ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ بھی یہی مانتے ہیں، البتہ خود امریکی تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ہی یہ جنگ شروع کرائی۔ مگر اس وقت یہ جنگ اس بات کا سبب بن گئی ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان رفتہ رفتہ خلیج پیدا ہو گئی ہے، دراریں پڑنے لگی ہیں، اور دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں یورپ والوں کو مار کھانی پڑ رہی ہے، فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے، اور اس بات نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے دونوں کے درمیان۔ یہ امریکہ کی کمزوری ہے، یورپ والوں کو مار کھانی پڑ رہی ہے، فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے۔ امریکہ لاطینی امریکہ کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا تھا، لیکن اس وقت لاطینی امریکہ کے متعدد ملکوں میں امریکہ مخالف حکومتیں برسر اقتدار آ رہی ہیں۔ امریکہ وینزویلا میں مکمل تبدیلی لانا چاہتا تھا، اس نے موجودہ امریکہ مخالف حکومت کی جگہ ایک دوسری حکومت بھی بنائی تھی، ایک جعلی صدر بھی تیار کر دیا تھا، اسے عسکری طاقت بھی فراہم کر دی تھی، اسے پیسے بھی دیے تھے، ہتھیار بھی دیے تھے، دو تین سال تک کشیدگی بھی بنائے رکھی، لیکن آخرکار وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہ ساری اس کی کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں ڈالر کمزوری کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت سے ممالک ہیں جو ڈالر میں ہونے والے اپنے لین دین کو ایک دوسرے کی قومی کرنسی یا دوسری کرنسیوں میں یا دوسرے طریقوں میں تبدیل کر رہے ہیں، یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران مخالف محاذ کمزور پڑ گیا ہے، اس کی دلیلیں یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو امریکہ جو اسلامی جمہوریہ ایران سے دشمنی میں سر فہرست ہے، یہ سب اس کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں۔ کچھ اور بھی علامتیں ہیں جنہیں فی الحال ہم یہاں بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں۔ جہاں تک صہیونی حکومت کی بات ہے کہ وہ بھی ہماری ایک دشمن حکومت ہے، تو وہ اپنی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی آج جیسی ہولناک مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے سیاسی تزلزل، 4 سال میں 4 وزیراعظم بدلے گئے، جماعتی اتحاد تشکیل پانے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اتحاد بناتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اتحاد بکھر جاتا ہے۔ وہ پارٹیاں جو پہلے سے تشکیل پا چکی ہیں یا تشکیل پا رہی ہیں، رفتہ رفتہ ٹوٹتی جا رہی ہیں، تحلیل ہوتی جا رہی ہیں، یعنی وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹوٹنے جیسی حالت میں پہنچ جاتی ہیں۔ پوری جعلی صہیونی حکومت میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ صورتحال کو دیکھیں، فلسطینیوں کا معاملہ الگ ہے، تو ان کے درمیان بری طریقے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تل ابیب اور مختلف دوسرے شہروں میں 1-2 لاکھ لوگوں کے مظاہرے اسی بات کی نشانی ہیں۔ ممکن ہے وہ صہیونی کسی جگہ 2-4 میزائل مار دیں، لیکن وہ اس معاملے کی تلافی نہیں کر سکتے۔ حقیقی معنی میں صہیونی حکومت سیاسی کمزوری اور تزلزل کا شکار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جلد ہی ان لوگوں کی تعداد جو اسرائیل سے نکل رہے ہیں، وہ یہودی جو باہر بھاگ رہے ہیں، ان کی تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ اس کا انہوں نے اعلان خود کیا ہے، یعنی انہوں نے خود کہا کہ مستقبل قریب میں تقریباً 20 لاکھ لوگ صہیونی حکومت کے مقبوضہ علاقوں سے بھاگ نکل جائیں گے۔ ان کے خود کے حکام لگاتار اور مسلسل اس بات کا انتباہ دے رہے ہیں کہ عنقریب ہی شیرازہ بکھر جانے والا ہے۔ ان کا صدر کہہ رہا ہے، ان کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے، ان کا سیکیورٹی چیف کہہ رہا ہے، ان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، وہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہی ہمارا شیرازہ بکھر جانے والا ہے، ہم 80 سال پورے نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے کہا تھا تم اگلے 25 سال 20 سال نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن ان کو تو مٹ جانے کی اور بھی جلدی پڑی ہے۔ فلسطینی مقاومتی گروہوں کی طاقت ماضی کی نسبت، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کئی گنا، بلکہ شاید دسیوں گنا بڑھ چکی ہے۔ ہم تک ایک رپورٹ پہنچی کہ فلسطینیوں نے مقبوضہ علاقوں میں ایک 24 گھنٹے میں 27 اہم مسلحہ کاروائیاں انجام دیں پورے فلسطین میں، بیت المقدس میں، غرب اردن کے علاقے میں، 1948 کے علاقوں میں۔ وہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اوسلو والا فلسطین آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یاسر عرفات اور دوسروں نے اوسلو معاہدے میں فلسطین کے سلسلے میں کیسی شرمندگی کا باعث بنے تھے، ارین الاسود۔ لیکن اب یہ فلسطین ارین الاسود نامی گروہ تک پہنچ چکا ہے۔ اسود یعنی شیروں کا فلسطین، اتنا زیادہ فرق آ چکا ہے۔ فلسطینی اس طرح سے آگے بڑھے ہیں۔ لہذا تو جب صہیونی کمزور پڑے تو مزاحمت محاذ الحمدللہ مضبوط بنتا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال یہی فلسطینی گروہ ہیں جس کے بارے میں نے عرض کیا، ارین الاسود۔ یہ بھی ایک اہم بات تھی جسے میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگلی بات ہمارے ملک کے اندرونی حالات کے لیے دشمنوں کی سازش ہے۔ کچھ سازشیں تھیں، کچھ سازشیں رہیں گی۔ گزشتہ خزاں کے ہنگاموں میں عورت کے مسئلے کو بہانہ بنایا گیا، ہنگامے مچائے گئے۔ اس پورے قضیے کی پشت پر دشمنوں یعنی مغربی حکومتوں کی خفیہ ایجنسیاں تھیں، وہ ممالک جو خود ہی عورت کے مسئلے میں سخت شک کے دائرے میں ہیں۔ حال ہی میں بتایا گیا کہ فلاں یورپی ملک کی پولیس نے کہا ہے کہ خواتین راتوں کو اکیلے سڑکوں پر نہ نکلیں بلکہ مردوں کے ساتھ جائیں، مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے سیفٹی ممکن نہیں ہے۔ بعض مراکز اور کیمپوں میں جہاں عورتیں اور مرد ساتھ ہیں، خواتین رات کو بیت الخلا جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ ان کی ملٹری فورسز میں ایک طرح سے، ان کے کوچہ و بازار میں دوسری طرح سے۔ اور پھر یہ ممالک خواتین کے مسئلے میں اسلامی جمہوریہ ایران پر، جو عورت کو، خواتین کو برترین درجہ عطا کرتا ہے، اعتراض کرتے ہیں، سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ ایک یورپی ملک میں پردے دار مسلمان عورت کو عدالت میں پولیس اور عدالت کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ان کی نظروں کے سامنے عورت کو زد و کوب کیا گیا تھا، اس نے عدالت میں کیس کر دیا تھا، عدالت تشکیل پائی۔ خود عدالت میں اسی شخص نے جس نے پہلے روز زد و کوب کیا تھا اس پر پھر وار کیا اور عورت دنیا سے رخصت ہو گئی، شہید ہو گئی۔ یہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ لوگ فریب کھا چکے ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ تر لوگ فریب کھا گئے ہیں، غیر ملکی دشمن اور باہر رہنے والے غداروں کی باتوں میں آ کر۔ وہ لوگ ورغلاتے ہیں اور ان لوگوں نے عورتوں کی آزادی کے نعرے لگائے ہیں، اور اس مسئلے میں بھی انہوں نے ہنگامہ مچایا بہت سے دوسرے معاملوں کی طرح۔ منطقی بات، صحیح اور ٹھوس بات پیش کرنے کے بجائے جسے سنا جا سکتا ہو، بات کی جا سکتی ہو، صرف واویلا مچایا۔ خواتین کا مسئلہ صرف پہناوا اور حجاب تو نہیں ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، سیاسی سرگرمیوں کا مسئلہ ہے، سماجی امور میں شمولیت کا مسئلہ ہے، سرکاری سطح کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے خواتین سے متعلق مسائل ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ان میں سے کس مسئلے میں ملک میں خواتین کے لیے آزادی موجود نہیں ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان میں سے کس شعبے میں خواتین کے کام میں مداخلت کی ہے اور ان کی آزادی کو روکا ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں اسکول و کالج کی طالبات، اتنی تعداد میں یونیورسٹی کی طالبات، اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ سرکاری عہدوں پر کام کرنے والی خواتین، اتنی ہی بڑی تعداد میں بڑے بڑے اجتماعات تشکیل دینے والی خواتین، جد و جہد اور انقلاب کے دور میں مؤثر اجتماعات میں خواتین کی سرگرم شرکت، اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے اور بعد میں جنگ میں محاذ کے پیچھے کی سرگرمیوں سے لے کر آج تک، مظاہروں میں، ریلیوں میں، انقلاب کی سالگرہ ہو یا یوم القدس میں، دنیا میں کہاں عورتیں اتنی زیادہ تعداد میں سرگرمیاں انجام دیتی ہیں جتنی ایرانی خواتین پورے افتخار اور سربلندی سے انجام دے رہی ہیں۔ پہناوے کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں بات کریں تو جی ہاں، حجاب کا مسئلہ شرعی اور قانونی پابندی ہے، یہ حکومتی پابندی نہیں ہے، قانونی اور شرعی مسئلہ ہے۔ حجاب نہ کرنا شرعی لحاظ سے حرام ہے، سیاسی لحاظ سے حرام ہے، شرعی بھی حرام ہے اور سیاسی بھی حرام ہے۔ بہت سی عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ اگر وہ جان جائیں کہ جو کام وہ کر رہی ہیں اس کی پشت پر کون لوگ ہیں، تو قطعی طور پر وہ یہ کام انجام نہیں دیں گی۔ میں جانتا ہوں ان میں سے بہت سی خواتین وہ ہیں جو دیندار ہیں، اللہ کے سامنے گریہ کرنے والی ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہیں، دعائیں پڑھنے والی ہیں، لیکن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ حجاب کی مخالفت کی اصل چال کے پیچھے کون ہے۔ دشمن کے جاسوس، دشمن کی جاسوس تنظیمیں، ان کے ادارے اس معاملے کی پشت پر ہیں، سرگردہ سرگرم عمل ہیں۔ اگر وہ جان جائیں تو بالکل یہ کام نہیں کریں گی۔ بہرحال یہ مسئلہ قطعی طور پر حل ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابیوں کے بعد ابتدائی ہفتوں میں حجاب کے مسئلے کو لازمی قرار دیا تھا، یہ بات ٹھوس طریقے سے بیان کی تھی۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے ابتدائی کاموں میں سے ایک تھا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن سبھی کو یہ جان لینا چاہیے کہ دشمن نے پورے منصوبے اور سازش و چال کے تحت یہ کام شروع کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی پورے منصوبے اور تدبیر کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ غیر اصولی اور بغیر منصوبے والے کام نہیں کرنے چاہیے، ذمہ داران کے پاس منصوبہ ہونا چاہیے اور ہے۔ انشاءاللہ یہ کام پروگرام اور منصوبے کے ساتھ آگے بڑھے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ایک دوسرا مسئلہ شاید آخری یا آخر سے پہلے والا مسئلہ ہے، اس سال کے آخر میں ہونے والے الیکشن کا ہے۔ یہ الیکشن بہت اہم ہے، انتخابات قومی طاقت کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کا صحیح طریقے سے انعقاد نہ ہو تو یہ چیز ملک کی کمزوری اور قوم کی کمزوری کو عیاں کرتی ہے، اور اس سے حکومت کی کمزوری، عہدیداروں کی کمزوری، عوام کی کمزوری اور پورے ملک کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ ہم جتنے کمزور ہوں گے دشمن کا حملہ اور دباؤ بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کا دباؤ ختم ہو جائے تو ہمیں مضبوط ہونا ہوگا۔ ملک کی مضبوطی کے اہم وسائل میں سے ایک یہی الیکشن ہے، انتخابات ہیں۔ متعلقہ عہدیداران ابھی سے، البتہ مجھے علم ہے کہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، لوگوں کی شرکت کی، انتخابات کی سیکیورٹی کی، انتخابات کی سیفٹی کی، انتخابات میں کمپٹیشن کی اسٹریٹجی کو طے کریں۔ انشاءاللہ ہجری شمسی کے اس رواں سال کے آخر میں لوگوں کی بھرپور شرکت سے اچھا اور شفاف انتخابات منعقد ہوگا۔ آخری مسئلہ میڈیا کا مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے۔ میں نے بار بار میڈیا کے بارے میں، ذرائع ابلاغ کے بارے میں بات کی ہے، ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، دشمن کی جانب سے صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کرنے کی کوشش، شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش، سائبر اسپیس اور سوشل میڈیا وغیرہ میں دشمن کے ذریعے ملک کے مضبوط پہلوؤں کے خلاف سازشوں کو سامنے لانا چاہیے، یہ کام میڈیا کا ہے۔ الحمدللہ قومی میڈیا مومن اور پرجوش افراد اور باجذبہ افراد کے ہاتھ میں ہے، وہ کوشش کریں کہ اس مسئلے میں دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ اے پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا اسے اپنے لیے اور اپنی راہ میں قرار دے۔ اے پالنے والے، ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی اور اس کا وفادار رہنے کی توفیق عطا کر جس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جس کا زبان سے اظہار کرتے ہیں۔ ایرانی قوم کو سر بلند فرما دے، ایرانی قوم کو اس کے دشمنوں پر فتح یاب کر دے، مومن پرجوش اور وفادار عہدیداروں کو توفیق عطا کر اور ان کی تائید فرما۔ اے پروردگار، اس مبارک مہینے میں ہم سبھی کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ ہمیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کا مصداق قرار دے۔ پالنے والے، ہم سب کو قرآن کی تلاوت، قرآن پر غور و خوض کرنے، قرآن سے استفادہ کرنے، قرآن سے نور طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اولیاء کے ساتھ محشور فرما، انہیں ہم سے راضی فرما۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مقدس قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے، ہمیں اپنے ولی کے سپاہیوں میں قرار دے۔ ہمارے عزیز شہیدوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما،
شہدائے عزیز ما رو با شہدائے کربلا محشور بفرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔